اتوار 2 نومبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ لاہور میں پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع واگھا چوکی میں خودکش حملہ، درجنوں افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے سربراہ نے کہا،
یہ 45 سے تو ابھی تک کنفرم ہے اور زخمی 70 سے زیادہ، کچھ وہاں سے بال بیئرنگ ملے بھی ہیں، جی خواتین اور بچے بھی ہیں۔
تفصیل سنیے عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے سرحدی شہر لاہور میں واہگہ بارڈر کے قریب ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس مشتاق سکیرا نے مقامی ٹی وی چینل ڈان نیوز کو بتایا کہ اب تک کم از کم 45 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ دھماکہ خودکش تھا۔
تو ابھی تک کنفرم ہے اور زخمی 70 سے زیادہ، جی بال بیئرنگ کے ہمیں نشانات بھی ملے ہیں، کچھ وہاں سے بال بیئرنگ ملے بھی ہیں۔ اور
زخمی اور ہلاک ہونے والوں کو قریب ہی واقع گھرکی اسپتال لایا گیا ہے، جہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور لوگوں سے خون کے عطیات دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ڈی جی رینجرز نے تصدیق کی ہے کہ اب تک دھماکے میں ان کے 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اس حملے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد مارے گئے ہیں۔ آج دنیا میں پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے تحت صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے اور ان میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانے کا دن منایا گیا۔ پاکستان کی صورتحال تابندہ کوکب کی زبانی۔
سن 2000 سے اب تک پاکستان میں تقریباً 100 صحافی قتل ہو چکے ہیں، جن میں سے کراچی کے صحافی ولی خان بابر اور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قاتلوں کے علاوہ کسی کی نشاندہی یا انہیں سزا نہیں دی گئی۔ کئی قومی اور بین الاقوامی صحافی تنظیموں نے حکومت پاکستان سے اس معاملے میں اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فریڈم نیٹورک پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک مکتوب میں ملک میں وفاقی خصوصی پروسیکیوٹر مقرر کرنے، صحافیوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین اور ان کے لواحقین کے لیے مناسب امداد کا تقاضا کیا ہے۔
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما میر قاسم علی کو سن 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب ہونے پر سزائے موت سنائی ہے۔ سارا حسن۔
میر قاسم علی کو جماعت اسلامی کو مالی وسائل مہیا کرنے والی اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کے فیصلہ سازی کے عمل میں بھی انہیں مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ ماضی میں اس طرح کی سزاؤں پر ملک گیر پیمانے پر تشدد کے واقعات دیکھے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر مطیع الرحمان نظامی کی سزائے موت کے بعد آیا ہے۔ انہیں بھی انہی الزامات میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے اس سزا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس سزا کے معاملے پر دفتر خارجہ کے ذریعے حکومتی سطح پر بنگلہ دیش سے بات کرے گی۔
ماحولیات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کو خطرناک ماحولیاتی تبدیلی سے بچنا ہے تو اسے حیاتیاتی ایندھن کے لامحدود استعمال کو روکنا ہوگا۔ اس رپورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب تک کی سب سے جامع رپورٹ ہے جس میں پالیسی سازوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یا تو وہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو روکیں یا پھر ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 40 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں، اول تو انسانوں کا ماحولیات پر اثر بڑا صاف اور واضح ہے، دوم یہ کہ ہم کو جلد از جلد فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے اگر ہم تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہیں تو، اور تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کو روک کر ایک تابناک مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ دنیا ماحولیاتی تبدیلی کے لیے تیار نہیں، خاص کر غریب ممالک جنہوں نے اس عمل میں کم کردار ادا کیا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایران میں مردوں کا والی بال میچ دیکھنے کے الزام میں گرفتار ایرانی نژاد برطانوی خاتون غنچہ قوامی کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 25 سالہ غنچہ قوامی کو رواں سال جون میں اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ مردوں کا والی بال میچ دیکھنے اسٹیڈیم گئی تھیں۔ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند آج متنازع انتخابات کرا رہے ہیں جسے مغربی ممالک نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں مصروف سنی قبیلوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے ایک بار پھر ان کے قبائلیوں کا قتل عام کیا ہے۔ مارے جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ البنور نامی قبیلے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بار بھی دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے 50 افراد کو قطار میں کھڑا کر کے گولیاں ماری ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں یہ 3را واقعہ ہے کہ عسکریت پسندوں نے صوبہ انبار میں قبائلیوں پر حملہ کیا اور قتل عام کیا۔ برکینا فاسو کے دارالحکومت میں مظاہرین فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے ایک بار پھر جمع ہو گئے ہیں. مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے کا نام انقلاب اسکوائر رکھا ہے. حزب مخالف کی جماعتیں ملک میں اس وقت تک عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہیں جب تک ملک میں اگلے صدارتی انتخابات نہ ہو جائیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پر ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں.
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے.
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار.
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچستان کو منظر عام پہ لے کر آؤ. اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے, عدالتیں موجود ہیں, تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
پاکستان کے بارے میں ایک اچھی خبر آئی کہ اس کی کرکٹ ٹیم کی کپتان یعنی مصباح الحق نے اپنی سینچری 56 گیندوں میں مکمل کر کے سر ویون رچرڈز کا ریکارڈ برابر کر دیا. اس اچھی خبر کا ہم ذکر تفصیل سے کریں گے, لیکن اس اچھی خبر سے کے آتے آتے ہی لاہور سے ایک بہت بری خبر آئی, ہلاکتوں کی خبر, اور اسی وجہ سے آج کے سیربین کا بڑا موضوع یہ دھماکہ بن گیا ہے. پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع لاہور شہر کے امرتسر سے ملانے والی چوکی کے قریب ایک طاقتور دھماکے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں, اور ان زخمیوں میں رینجرز کے اہلکار بھی شامل ہیں. ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ یہ دھماکہ رینجرز کی چوکی کے قریب کار پارکنگ کے ایک علاقے میں رکشے کے سلنڈر پھٹنے سے ہوا تھا, مگر بعد میں پنجاب پولیس کے سربراہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا. اس وقت اس دھماکے کی تفصیلات کے ساتھ ہم بات جاننے کے لیے بات کر رہے ہیں لاہور میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے بیورو چیف ولید احمد ولید سے. احمد ولید, کیا تفصیلات اب تک جمع کی آپ نے؟
جی, یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب جو ہی پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے واہگہ بارڈر پہ دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو بہت بڑی تعداد, خاص طور پہ آج اتوار تھا تو بہت بڑی تعداد وہاں پہ پرچم اتارنے کی تقریب میں پہنچتی ہے وہ مناظر دیکھنے کے لیے. اور جو ہی یہ تقریب ختم ہوئی مغرب کے وقت, تو لوگ واپس گیٹ کی طرف روانہ ہوئے اپنے گھروں کی طرف, تو وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا, جس کے بعد ایک پینک پھیل گیا اور آگ لگ گئی ہر طرف. جو کچھ عینی شاہدین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد عورتیں بچے لاشیں ہر طرف پڑے ہوئے تھے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ہسپتال ہیں گرکی ہسپتال اور سروسز ہسپتال لاہور کے, ان میں ایک ہسپتال گرکی جو ہے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 لاشیں وہاں پہ لائی گئی ہیں, وہاں پہ ڈیڈ جو ہیں 40 ہیں, اور جو سروسز ہسپتال ہے وہاں پہ 4 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں, اور 60 اور 70 کے درمیان تعداد بتائی جا رہی ہے جو لوگ زخمی ہیں. ان میں کافی کی تعداد جو ہے کافی تشویشناک ہے ان کی حالت.
احمد ولید, یہ پرچم لہرانے کی تقریب روز ہی شام کو اس سرحدی چوکی پر ہوتی ہے, اور ظاہر ہے آج بھی جب یہ چوکی پر یہ تقریب ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ حفاظتی انتظامات ضرور اچھے ہی ہوں گے. تو کس طرح یہ ممکن ہوا ہے کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس خودکش حملے میں؟
جی بالکل, آبویسلی رینجرز کی بڑی سخت سیکورٹی ہوتی ہے, 4-5 کلومیٹر پہلے ہی وہاں پہ جامع تلاشی اور لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے, پھر ہی آگے لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو چوکی بتائی جا رہی ہے بالکل گیٹ کے اوپر جہاں پہ ریسٹورانٹس ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے جب پریڈ سے فارغ ہوتے ہیں, یہ پرچم اتارنے کی تقریب شام کے وقت ہوتی ہے. پرچم اتارنے کی تقریب جو ہے بھارت اور پاکستان کی مشترکہ, پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ واحد بارڈر ہے جہاں پہ یہ اتنی بڑی تقریب ہوتی ہے دونوں سائڈ پہ, تو اس کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ لاہور سے اور دوسرے شہروں سے وہاں جاتے ہیں. تو جو ہی وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. اب یہ تفتیش جاری ہے کہ یہ خودکش حملہ آور جو کہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ خودکش دھماکہ ہے, تو کیسے وہاں پہنچا, کس طرح سے یہ وہ اپنی خودکش جیکٹ اور کس طرح سے اپنے سامان وہاں پر لے کے گیا.
اچھا, اس بارے میں ابھی کچھ پتا چلا کہ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں یہ تو بتایا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک جو اس قسم کے حملے ہوتے رہے ہیں خودکش, وہ خاص مخصوص گروہوں کی طرف ان کا الزام لگتا ہے, کچھ ایسی بات سامنے آ رہی ہے؟
جی فی الحال ابھی تک کسی نے ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی، لیکن چونکہ مغربی سرحدوں پر پاکستان افغانستان کے بارڈر پر پاکستان ایک بڑا آفینسو لانچ کیا ہوا ہے، ایک آپریشن جاری ہے جہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ابھی کل ہی کی اطلاعات کے مطابق 20 کے قریب وہاں پہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، کچھ 6 کے قریب سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس طرح کے واقعات اس علاقوں میں تو ہو رہے ہیں، کبھی کسی جیپ کے اوپر سیکورٹی اہلکاروں کی جیپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کی گاڑی پہ حملہ ہوتا ہے، ان کی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی سا واقعہ ہے کہ بڑا لوگ وہاں پہ ایک قسم کی سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ اس تقریب کو، وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا.
احمد ولی تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اور ابتدائی جیسا کہ میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ دھماکہ رینجرز کی چوکی کے قریب کار پارکنگ کے علاقے میں رکشے کے سلنڈر کے پھٹنے سے ہوا تھا، لیکن اب جیسے احمد ولید نے تصدیق کی ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ اس چوکی کے قریب جب لوگ وہاں پہ پرچم کی اتارنے کی تقریب سے باہر نکل رہے تھے اور وہاں کے قریبی ہوٹلوں میں کچھ کھانے پینے کا انتظامات کر رہے تھے، تو اس وقت مغرب کے قریب یہ دھماکہ ہوا جس سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اس واقعے کی تفصیلات کچھ دیر پہلے پنجاب پولیس کے سربراہ مشتاق سکھیرا نے لوکل ٹیلیویژن چینلز کو بتائیں.
خود نگرانی کر رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ زخمیوں کا علاج معالجہ بہت اچھا ہو.
اچھا مشتاق صاحب، ایک بار پھر بتائیے گا، تصدیق کیجیے گا کہ کتنے افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ایک بار پھر تصدیق کر دیجیے.
یہ 45 سے تو ابھی تک کنفرم ہے اور زخمی 70 سے زیادہ ہیں. جی سیکورٹی کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم مزید ان کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گے. اور خودکش بمبار کے حوالے سے پہلے بھی جو اب ہم نے انتظامات کیے ہیں پچھلے سالوں میں، تو ہم نے کوشش کر کے ان کو ہم نے پہلے سیکورٹی کارڈن پہ روکا ہے جس پہ پولیس کا نقصان ہوتا رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. جی بال بیئرنگ کے ہمیں نشانات بھی ملے ہیں، کچھ وہاں سے بال بیئرنگ ملے بھی ہیں. جی خواتین اور بچے بھی ہیں.
یہ تھے پنجاب پولیس کے سربراہ مشتاق احمد سکھیرا. اور ابھی اسی رینجرز کی اس چوکی کے قریب دھماکے کے بارے میں پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی کچھ تفصیلات میڈیا کو بتائی ہیں، سنیے اس کی ریکارڈنگ.
یہ سویسائڈ بمبر اپنے جو گیٹ ہے اس سے آگے نہیں گیا، اس نے انتظار کیا پریڈ کا ختم ہونے کا. جب پریڈ ختم ہو گئی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد، جب لوگ واپس آ رہے تھے اور کچھ لوگ ابھی تک یہ دائیں بائیں کچھ دکانیں ہیں ان کے اوپر مصروف تھے، تو یہ انہی کے درمیان میں ہی کہیں جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے. اور ایک تو میں جو میرے ونگ کی سیکورٹی اور سیکٹر کی سیکورٹی ہے، میں ان کو ایک حساب سے تو شاباش دیتا ہوں کیونکہ وینیو کے اوپر یہ سویسائڈ بامبر نہیں پہنچ سکا. اگر یہ وینیو کے اوپر پہنچ جاتا تو خدا نخواستہ نقصان جو ہے نا اس سے بہت زیادہ ہو سکتا تھا. ابھی بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس کی جو ہے ڈائمینشنز ڈیفرنٹ ہو جاتی کیونکہ ایک سائڈ کے اوپر انڈین کی پریڈ ہے، دوسری سائڈ کے اوپر ہماری پریڈ ہے، اور 7,000 to 8,000 آدمی اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے پریڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سیکورٹی کا وہ حصار جس کے اوپر ہم نے واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے تھے اور فزیکل چیکنگ کے بعد لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں، وہ جس جگہ کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے اس سے پریڈ وینیو تقریباً 500 گز آگے ہے.
پاکستان رینجرز کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل تفصیلات بتا رہے تھے آج واہگہ چوکی پر ہونے والے خودکش حملے کی، جس میں کم از کم 45 افراد ہلاک اور 70 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور زخمیوں میں پاکستان رینجرز کے اہلکار بھی شامل ہوئے ہیں. اور اسی دوران پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 2 شدت پسند اور 1 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک مکان پر مارٹر گولہ گرا ہے جس میں 2 خواتین اور 2 بچے ہلاک، جبکہ 2 خواتین زخمی ہوئی ہیں. پشاور سے تفصیلات کے ساتھ عزیز اللہ خان.
تحصیل باڑہ میں اکاخیل کے علاقے میں نیم شب کے وقت شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا جس میں 1 اہلکار ہلاک ہوا ہے. مقامی ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی جس میں 2 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے، جہاں بعض مقامات پر اہلکاروں کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. خیبر ایجنسی میں جاری فوجی آپریشن خیبر ون کے نتیجے میں اب تک بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. سپاہ اور اکاخیل سے بڑی تعداد میں لوگ پشاور پہنچے ہیں. پولیٹیکل انتظامیہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ آج صبح اکاخیل کے ہی علاقے میں ایک مکان پر مارٹر گولہ گرا ہے. اس واقعے میں دو بچے اور دو خواتین ہلاک جبکہ دو خواتین زخمی ہوئی ہیں. اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مارٹر گولہ کس جانب سے اور کس نے فائر کیا ہے. چند روز پہلے بھی سپاہ کے علاقے میں مارٹر گولہ گرنے سے دو افراد ہلاک ہو گئے تھے. سپاہ اور عالم گدر سے نقل مکانی کرنے والے افراد نے بتایا کہ علاقے میں سخت کشیدگی پائی جاتی ہے. باڑہ سے پشاور آنے والے لوگوں کے قریب بھی مارٹر گولے گرے تھے لیکن انہوں نے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی تھی. ادھر اورکزئی ایجنسی کے علاقے کلائے میں نامعلوم سمت سے پانچ راکٹ داغے گئے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں گرے. اس حملے میں ایک شخص ہلاک جبکہ چار افراد زخمی ہوئے ہیں. کلائے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں پولیٹیکل انتظامیہ کے دفاتر، ان کے مکانات کے علاوہ سیکورٹی فورسز کی اہلکار بھی تعینات ہوتے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام مقامی شہری ہیں. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ سننے کے بعد دوبارہ لاہور چلتے ہیں، جہاں پہ واہگہ چوکی کے قریب ایک خودکش حملے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہیں، اور ان زخمیوں میں رینجرز کے اہلکار بھی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لاہور کے ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف صاحب. حیدر اشرف صاحب، اب تک آپ نے کیا تفتیش کی، کچھ ہمیں بتا سکیں گے اس بارے میں؟
یہ سوسائڈ بلاسٹ ہے جی. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں، انوسنٹ بچے ہیں، عورتیں ہیں اور معصوم لوگ ہیں، جب یہ پریڈ ختم ہونے کے بعد باہر نکلے ہیں تو اس وقت ان کو ہٹ کیا گیا.
اچھا حیدر صاحب، آپ کے پاس جو کل ہلاکتوں کی تعداد اور زخمیوں کی تعداد حتمی طور پہ کیا طے پائی ہے؟
45 سے زیادہ، 47 میرے پاس، 49 کی انفارمیشن ہے اور 76 زخمی ہے میرے پاس.
اچھا، یہ ابھی بہت قابل از وقت ہے کہنا، لیکن کیا کوئی ایسی اطلاع ہے، کسی نے ذمہ داری قبول کی ہو یا آپ لوگوں کا شک ہو کہ روایتی طور پہ یہ حملے کون کر رہے ہیں؟
کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی ہمارے پاس.
اچھا، ابھی آپ نے اپنے حملے کی، خودکش حملہ کی جو نوعیت ہے، اس حوالے سے طے کیا کہ کس پر شک کیا جا سکتا ہے یا کہ آپ کی تفتیش کا رخ کن تنظیموں کی طرف ہوگا؟
نہیں، ابھی تفتیش ہماری آگے نہیں ہوئی، ابھی ہم صرف ریلیف ورک اور ایمرجنسی ورک کر رہے ہیں.
اچھا، زخمیوں کو کن کن ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا لاہور میں؟
ڈفرینٹ ہاسپٹل ہیں، گرکی ہے، شالیمار ہے، سورسز ہے، میو ہے.
اچھا، تو یہ ان میں ہلاکتوں میں عورتیں اور بچوں کی تعداد کتنی ہے؟
صرف بس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے اس وقت، کیونکہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، میں اس لیے آپ کو اس وقت ایگزیکٹ تعداد نہیں دے سکتا.
ان تفصیلات بتانے کا حیدر اشرف صاحب بہت شکریہ. یہ ہم سے بات کر رہے تھے لاہور کے ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف. فرانس کی ایک خبر رساں ادارے اے ایف پی کے جائزے کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں موجود شدت پسند طالبان اور القاعدہ نامی گروہوں اور تنظیموں میں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے جنگجوؤں کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں، بلوچستان اور کراچی جیسے شہروں میں جہاں شدت پسند تنظیمیں موجود ہیں، وہاں دولت اسلامیہ یا داعش کہے جانے والوں کی حمایت میں پمفلٹ اور وال چاکنگ کے شواہد بھی دیکھنے میں آئے ہیں. تحریک طالبان کے کچھ کمانڈروں نے تو کھل کر حمایت کا اعلان بھی کیا ہے. افغانستان میں کابل یونیورسٹی میں بھی داعش کی حمایت میں پمفلٹ دیکھنے میں آئے ہیں، مگر تاحال داعش کے ان علاقوں میں موجودگی کو مسترد کیا جا رہا ہے. میں نے اے ایف پی کے جائزے میں شریک کراچی کے صحافی اشرف خان سے بات کی اور پوچھا کہ آپ نے کیا حاصل کیا اس جائزے سے.
کراچی میں یا پاکستان میں ہم نے جن لوگوں سے بات کی، میرا ایک جو پرائمری جو ہمارے جو سورس تھے، وہ جو انٹیلیجنس ذرائع، وہ اس بات پہ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ہاں بالکل یہاں پہ جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہ راغب ہو رہی ہے. طالبان رینکس جہاں تک کراچی میں ہیں، وہ ان میں میں نے بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی جو سینٹرلائز پالیسی ہے وہ ابھی تک ان کے داعش کے سپورٹ میں نہیں ہے. لیکن ان سے وابستہ یا القاعدہ سے وابستہ جو گروپس ہیں وہ بہت زیادہ راغب پائے گئے ان کی طرف، داعش کے سپورٹ میں وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد کوئی ایسی ایک سیٹ اپ بنائیں گے جس سے اس کی ایک فزیکل پریزنس بھی یہاں نظر آئے گی، جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلی کہ کوئی ان کا فزیکلی کوئی گروپ موجود ہے یہاں پہ یا وہ کوئی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ آلریڈی وہ کر رہے ہیں.
کراچی پہ آپ کی زیادہ نظر ہے جہاں پہ آپ نے خود بھی یہ جائزہ لیا ہے، تو کراچی میں کس طرح آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مقامی لوگ وہی تنظیمیں ہیں جو پہلے بھی شدت پسندوں کے حامی اور اب داعش کی حمایت میں کام کر رہی ہیں؟
میں نے جو سروے کیا ان علاقوں کا جو جانے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ طالبان یا ملیٹنٹ گروپس کا زیادہ اثر رسوخ ہے، جیسے کہ ہمارا ویسٹرن جو مغربی علاقہ ہے کراچی کا یا مشرقی علاقہ ہے اور آؤٹ اسکرٹ ہیں، اس میں کافی ان کی موجودگی کہی جاتی ہے اور وہ ہیں بھی. تو میں نے جو چاکنگ وہاں پہ دیکھی وہ اسی طرح سے جو ایس ایس پی کے لیے سپاہی صحابہ کے لیے چاکنگ کی گئی، اسی طرح سے داعش کے لیے بھی چاکنگ کی گئی ہے. تو میں یہ سملرٹی
یعنی خطاطی کا جو انداز ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہے، یعنی آپ کے خیال میں کوئی ایک ہی فنکار ہے جو کر رہا ہے سب کے لیے؟
جی بالکل بالکل، مجھے بالکل یہی سمجھ میں آتا ہے. تو فی الحال تو یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں اور وہ ان کو اٹیک کرتی ہے داعش. دوسرا جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ کہ یہاں پہ جو نوجوانوں سے بات ہوئی میری، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور یا کمپیوٹر کلاسز لیتے ہیں،
یعنی آپ نے یونیورسٹیز میں اور یہ ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں وہاں جا کے ایک سروے کیا، بات چیت کی لوگوں سے، عام لوگوں سے؟
جی میں نے بات چیت،
جن کا شدت پسند تنظیموں سے تعلق براہ راست نہیں ہے،
نہیں ہے، لیکن وہ داعش سے انسپریشن ضرور لے رہے ہیں کہ ہاں جی اس نے وہاں پہ ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ خلافت کی ریوائول کی بھی بات کر رہے ہیں. تو وہ مجھے ایک انسپریشن نظر آ رہی ہے ان کے اندر.
آپ نے جو انسپریشن یا ان کی حمایت میں اضافہ دیکھا ہے داعش کی، دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے لیے، کیا یہ ان حلقوں میں ہے جو پہلے ہی سے شدت پسند تنظیموں کے حامی ہیں، یا آپ نئی قسم کی نوجوانوں کی ایک بیلٹ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایک طبقہ دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل سکلین صاحب، اس میں جو پہلے سے ملیٹنسی میں انوالو ہیں یا جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان میں تو بالکل یقیناً 100% ان کے لیے پوری سپورٹ اور ہمدردی پائی جاتی ہے. لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے یا بڑے خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو سیکولر یا ایجوکیٹڈ یوتھ، ان میں بھی یہ چیزیں اس کو انسپریشن مل رہی ہے جن کا براہ راست یا بظاہر ان گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یعنی ان کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں ہے شدت پسندی کی حمایت کی، لیکن اب وہ
ایک نیا گروپ بالکل ایک امرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں.
اچھا، اس کی وجہ کیا آپ نے دیکھی ہے؟
اس کی وجہ سکلین صاحب مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہیمرنگ ہوتی رہتی ہے اسلامائزیشن کی، اسلامسٹ فورسز کی، تو ہمارے یوتھ میں یہ ایک انکلکیٹ کر لیا ہے انہوں نے اس بات کو کہ جی ہم جو ہے دنیا پہ رول کریں گے اور اسلام کو جو ہے پوری دنیا، یہ گلوبلائزیشن کا جو ایجنڈا ہے اس طرح کی تنظیموں کا، وہ ان کو انسپائر کر رہا ہے، اسپیشلی اس وجہ سے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے ان علاقوں پہ جو کہ پہلے جو ہے ان کے قبضے میں نہیں تھے، یا کوئی ٹیریٹری ان کے قبضے میں نہیں تھی، انلائک القاعدہ یا دوسرے گروپ. طالبان کو آپ اس لیے رول آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے تو ایک انسرجنسی وہاں پہ کی تھی، ان کے پاس ہی ملک تھا، تو ان کا تو وہی علاقہ ہے جو کنفائنڈ ہے، ان کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں تھا، لیکن اس کے گلوبل ایجنڈے کو وہ ایز این انسپریشن لے رہے ہیں.
یہ تھے کراچی کے صحافی اشرف خان. اب کراچی سے ایسے شواہد بھی سامنے آئے جن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جن سے ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ شدت پسند تنظیموں کو زیر اثر علاقوں میں دولت اسلامیہ یا داعش کی حمایت میں وال چاکنگ کی جا رہی ہے اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. مگر جب میں نے یہی نقطہ اٹھایا سندھ کے پولیس کے سربراہ غلام حیدر جمالی سے، تو انہوں نے کہا کہ دیگر شدت پسند تنظیموں کی موجودگی تو ہے ان علاقوں میں، مگر داعش کی موجودگی پر ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے. غلام حیدر جمالی:
کراچی میں کیتی تو ہے، لشکر جنگلی بھی ہے اور آرگنائزیشن ہے، وہ تو ضرور ہے جن کے خلاف ہم بھرپور کاروائی کر رہے ہیں. جہاں تک یہ داعش کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بھی ہمیں پروف کسی قسم کا بھی نہیں ملا ہے.
یعنی آپ کے خیال میں داعش کا کوئی باقاعدہ تنظیم کے حیثیت سے کوئی فعال ارکان نہیں ہے یہاں پہ؟
جی ابھی تک کوئی بھی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں ہے.
کیا یہ جو حلقے ہیں شدت پسندوں کے، ان میں ان کی لیے حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے؟
کراچی میں کافی پاکٹس ہیں پاپولیشن کے، مختلف جس طرح القاعدہ ہے، جس طرح ٹی ٹی پی ہے، لشکر جنگلی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں، ان کے پاکٹس تو ضرور پائے جاتے ہیں. پختون آبادی بھی کافی ہے، بلوچ آبادی ہے، سندھی آبادی ہے، مختلف قسم کے آبادی کراچی میں موجود ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ پاکٹ ہیں جن میں یہ کرمنلز پائے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک داعش کا تعلق ہے اس کے متعلق ابھی تک کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا.
کیا داعش کے لیے ان حلقوں میں کچھ ان کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے؟
ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہی سامنے نہیں آیا، کوئی بھی بات جو ہے وہ کرنا قبل اس وقت ہوگا.
ماضی میں بھی دیکھا جائے تو کئی مرتبہ اداروں کی طرف سے، سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے، انٹیلیجنس کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی یہ ہمیشہ انکار ہی کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ بہت حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔
بات کرنا ایک کوشچن آف پری ججمنٹ ہے نا، جب تک کہ کسی کے متعلق کوئی ایویڈینس، کوئی چیز سامنے آ جائے تو پھر ظاہر ہے ہم ضرور کہیں گے یہ انوالو ہے، لیکن سچ ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے۔
ایسے حلقے یا ایسے علاقے جہاں پہ شدت پسند لوگوں کی آبادیاں موجود ہیں یا ان کے گروہ موجود ہیں، فعال ہیں، وہاں پہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ویسی ہی وال چوکنگ ہو رہی ہے آئی ایس کی حمایت میں جیسی کہ شدت پسند تنظیموں کی حمایت میں ہوتی ہے، کیلیگرافی تک ایک جیسی ہے۔
کہیں کوئی چھوٹی موٹی رائٹنگ انوان لکھا ہو اس سے یہ فرض کرنا کہ یہ ایک جماعت ہے جو پورا آپریٹو ہے اور اس کے ایکٹیویٹی سارے چل رہے ہیں، لیکن ایز سچ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔
یہ تسین پولیس کے سربراہ غلام حیدر جمالی۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے۔
Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
ye sare wahan se marate le ke ab unko keede nazar aate hain uske andar, are bhai apna pehle system mazboot karo.
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
Program khel ke maidan se.
دنیا کے سارے اسپنرز نے میرے سے سیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور آپ وہاں پہ مشتاق احمد کو رکھ لیتے ہو بھی جانے تک تمہارے اوپر۔
ان کا اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میرے لائف میں نہیں ہوتی۔
جمعے کی صبح جہانما میں، اور جمعے کو ہی سربین میں۔
جوکوویچ's forehand, Federer with the backhand into the net. Jokovic is back in the Grand Slam winner's circle.
پروگرام کھیل کے میدان سے، جمعے کی صبح جہانما میں، اور جمعے کو ہی سربین میں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ابوظہبی میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 603 رنز کے تعاقب میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز بنا لیے ہیں، اور آج کپتان مصباح الحق نے کئی ریکارڈز بنائے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین سینچری کا ریکارڈ برابر کیا ہے بلکہ تاریخ کی تیز ترین نصف سینچری کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ پہلے انہوں نے تیز ترین نصف سینچری 21 گیندوں پر بنا کر وہ ریکارڈ توڑا جو جنوبی افریقہ کے زاک کیلس نے 24 گیندوں پر بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مصباح نے نصف سینچری صرف 24 منٹ میں مکمل کر کے بنگلہ دیش کے اشرف ال کا 27 منٹ میں تیز ترین نصف سینچری کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا، اور پھر اپنی سینچری صرف 56 گیندوں پر مکمل کر کے ویسٹ انڈیز کے ویون رچرڈز کا 28 سالہ ریکارڈ بھی برابر کر دیا ہے۔ مصباح الحق اور اظہر علی نے ابوظہبی ٹیسٹ کی دونوں ہی اننگز میں سینچریاں سکور کی ہیں۔ پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں جاپان کے کئی نشی کورے سربیا کے نوویک جوکوویچ کے ہاتھوں شکست کے بعد پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ فائنل میں دفاعی چیمپئن جوکوویچ کا مقابلہ کینیڈین کھلاڑی ملوش راونک سے ہے، جنہوں نے سیمی فائنل میں ٹامس برڈک کو مات دے کر فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں آج ٹیکسس میں ہونے والی یو ایس گراں پری سے قبل آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روزبرگ پہلے نمبر پر رہے، جبکہ پہلی تین پریکٹس ریسوں میں لوئس ہیملٹن پہلے اور روزبرگ دوسرے نمبر پر رہے۔ چیمپئن شپ میں ہیملٹن کو اپنے ٹیم میٹ روزبرگ پر 17 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے، جبکہ ورلڈ چیمپئن شپ سے قبل فارمولا 1 کار ریس میں ابھی 3 گراں پری ہونا باقی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے فٹ بالر ریکارڈو فریرا پر ریفری کے منہ پر بال مارنے اور پھر پانی کا سپرے کرنے پر 50 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ آج لاہور میں واہگہ چوکی کے قریب ایک طاقتور خودکش حملے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو چوکی پر پرچم سرگو کرنے کی تقریب دیکھنے آئے تھے۔ اس کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام کے نصف میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہے ہیں محمد عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے سرحدی شہر لاہور میں واہگہ چوکی کے قریب خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں آئی جی پنجاب کے مطابق اب تک 49 افراد ہلاک اور 75 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ آج دنیا میں پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے تحت صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے اور ان میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانے کا دن منایا گیا۔ ماحولیات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کو خطرناک ماحولیاتی تبدیلی سے بچنا ہے تو اسے حیاتیاتی ایندھن کے لامحدود استعمال کو روکنا ہوگا۔ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں مصروف سنی قبیلوں کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسندوں نے ایک بار پھر ان کے قبائلیوں کا قتل عام کیا ہے۔ انٹرنیشنل کیمپین گروپ افریقہ گورننس انیشیٹو کا کہنا ہے کہ مضافات میں ابولا کا وائرس 2 ماہ پہلے کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کامیابیوں کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق آج ابو ظہبی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے تیز ترین نصف سینچری کا ریکارڈ توڑا ہے اور تیز ترین سینچری کا عالمی ریکارڈ برابر کیا ہے۔ ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے مصباح الحق سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ ویون رچرڈز کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں؟
نہیں، بالکل نہیں تھا، بس کھیل رہا تھا میں، ہر بال پہ کوشش کر رہا تھا کہ باؤنڈری لوں اور جو میکسیمم رنز آئیں۔ تقریباً جب 80 سم تھنگ پہ تھا تو اس ٹائم پہ باہر سے میسج آیا کہ یہ اتنی بالز میں آپ اگر 100 کریں تو ریکارڈ ہے۔ ان آئیدر کیس میں تو کوشش ہر بال پہ ہی کوشش کر رہا تھا کہ باؤنڈری آئے یا رنز بنے، تو میں نے وہی سیم اس میں کھیلتا رہا، شکر اللہ کا کہ وہ اچیو ہو گیا۔
عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے تھے ابو ظہبی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق سے، اور اس وقت عبدالرشید شکور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بات کر رہے ہیں وہیں سے، ابو ظہبی سے۔ تو عبدالرشید شکور، آج تو کچھ نئے ریکارڈز بنے، جیسا کہ ابھی اپنی ہی ریکارڈ بنانے کے بعد مصباح الحق آپ سے بات کر رہے تھے، تو اور بھی ریکارڈز بنے، کیا تفصیلات ہیں؟
جی، ایسا لگ رہا ہے کہ آسٹریلوی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان ٹیم کے نئے ریکارڈز بنانے کے لیے آئی ہے۔ خود تو وہ بالکل مایوسی کا شکار ہو گئی ہے، نہ ان کے بیٹس مینوں سے رنز ہو رہے ہیں، نہ ان کے بالر سے وکٹیں حاصل ہو رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ ریکارڈز جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے نام کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے تو 21 گیندوں پر انہوں نے 30 ترین نصف سینچری کا ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے توڑا جیک کیلس کا، اور اس کے بعد پھر سر ویون رچرڈز کی جو 56 گیندوں کا سینچری کا جو ریکارڈ تھا اس کی انہوں نے برابری کی۔ اس کے علاوہ مصباح الحق اور اظہر علی نے دونوں اننگز میں سینچریاں بنائیں، اور یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں دوسرا موقع ہے کہ دو بیٹسمینوں نے ایک ہی ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سینچریاں اسکور کی ہیں۔ اس سے پہلے ایئن چیپل اور گریگ چیپل جو بھائی ہیں آسٹریلیا کے نامی گرامی بیٹسمین اپنے دور کے، انہوں نے ویلنگٹن ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو یہ کچھ تنگے میل اور ریکارڈز جو ہیں وہ آسٹریلوی ٹیم جو ہے وہ بنائے جا رہی ہے، اور شکر ہے کہ یہ صرف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے، اگر یہ 3 یا 4 میچوں کی سیریز ہوتی تو پتہ نہیں اور کتنے ریکارڈز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے۔
یہ آپ نے بتایا، ابھی آپ نے آسٹریلوی ٹیم کا بتا دیا، پاکستانی ٹیم نے ریکارڈ بنائے ہیں، سر ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن شکور یہ بتائیے کہ اتنے زیادہ کامیابی جو پاکستان کو مل رہی ہیں، ظاہر ہے یہ پاکستان کے کھلاڑیوں کی ایک محنت ہے یا ان کی کوششیں ہیں، ہمت ہے جو انہوں نے یہ ریکارڈ بنائے، لیکن آخر آسٹریلیا کی ٹیم بھی تو ایک بہت طاقتور ٹیم ہے، کیا ہو گیا اسے؟
آسٹریلیا ٹیم یقیناً ایک بہت بڑی ٹیم ہے، سب سے اول کی ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب بھی وہ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، سری لنکا ہو، یا پھر یہاں دبئی شارجہ کو آپ دیکھ لیں، تو یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں اور وکٹیں جو ہیں وہاں پہ، یہاں آ کر پھر وہ اپنا کھیل بھول جاتے ہیں، اور جو اسپنرز ہیں وہ ان کو قابو میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ اس بار بھی یہی ہوا ہے کہ حالانکہ پاکستان کے پاس نہ سعید اجمل ہے اور نہ جنید خان جو پاکستان کے فاسٹ بالر، یہ فرنٹ لائن بالر نہیں تھے، پاکستان ایک نا تجربہ کار بالنگ اٹیک کے ساتھ اس سیریز میں آیا تھا، لیکن ذوالفقار بابر، یاسر شاہ، عمران خان، راحت علی، یہ 4 بالرز نے جو ہے وہ آسٹریلین بیٹنگ کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ دبئی ٹیسٹ کے ہارنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بالکل آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔
اچھا، آسٹریلیا کی ٹیم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفلوج ہو کر رہ گئی، لیکن پاکستان کی ٹیم بھی کبھی کبھار مفلوج ہو جاتی ہے، لیکن اب اس وقت اتنی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے، یہ اتنا گرمی سردی کے اتار چڑھاؤ کیسے آ رہا ہے؟
یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا سکلین، یہ اصل میں جو سری لنکا کا ٹور تھا اس میں جس طرح کی ٹیم کی پرفارمنس رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ون ڈے سیریز یہاں پہ جو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے کھیلی بہت ہی مایوس کن کارکردگی رہی تھی، تو اس کے بعد پھر کھلاڑیوں کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ کوئی بچت ہو یا بچاؤ ہو، تو انہوں نے پھر پورا فوکس کیا، ٹیم مینجمنٹ دیکھ لیں یا جو کوچنگ اسٹاف ہے، وقار یونس کا دوسرا یہ ٹینیور ہے، تو انہوں نے پھر یہی سوچا کہ اب یہی ایک راستہ ہے کہ بہت زیادہ توجہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ ورلڈ کپ بھی سر پر ہے،
ٹھیک ہے،
ساری چیزیں یکجا ہوئی ہیں۔
شکر یہاں پہ روک کے صرف آخر میں تھوڑا سا آپ مختصر بتا سکیں کل آپ کیا میچ کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں، ڈرا یا پاکستان کی فتح؟
دیکھیں اس وقت پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے، آسٹریلیا کو اب بھی 460 رنز درکار ہیں، کل آخری دن ہے، 460 رنز بنانے ہیں، 145 کے اسکور پر اس کی 4 وکٹیں گر چکی ہیں، تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے کہ آسٹریلیا ٹیم اس مقام سے جو ہے اگر یہ میچ کو جیتنا تو بہت مشکل کہا جائے گا، اگر اس کو ڈرا کرتی ہے تو یہ تو بہت بڑی آسٹریلیا کی جیت ہوگی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہاں کی جو کنڈیشن ہے، وکٹ جو ہے، اور جس طرح پاکستان کے بالرز نے اب تک بالنگ کی ہے، تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے شکنجے میں جو ہے وہ کسی جائے گی کل آسٹریلیا ٹیم۔
عبدالرشید شکور ابوظہبی سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کی حتمی کارروائی اور ریکارڈز کی تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ اور سیربین کے دوسری موضوعات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل خان بزنجو نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان میں مذہبی انتہا پسندی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے جمہوری اور ترقی پسند جماعتوں کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
سینیٹر میر حاصل خان بزنجو نے اس تشویش کا اظہار آج کوئٹہ میں پشتون سیاسی کارکنوں کی پارٹی میں شمولیت کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
کیونکہ اب ایک نئی بات، ہم پولیٹیکل لوگ جو بیٹھے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا، چاہے وہ پشتون ہوں، بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، کہ آج ایک مذہبی انتہا پسندی کا ایک رجحان جس طرح بڑھ رہا ہے، اگر یہی انتہا پسندی آگے بڑھتی ہے تو یہاں پہ جو اسپیس ہے وہ مذہبی جماعتوں کے لیے بڑھتا جائے گا۔
نیشنل پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ مذہبی انتہا پسندی کو روکنا ہوگا، ورنہ جمہوری و ترقی پسند جماعتوں کے لیے سیاست کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔
یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی، جس کے لیے بلوچستان کے ہر فرد کو، ظاہر پڑھے لکھے، دانشور، صحافی، اسٹوڈنٹس، وکیل، ہم سب کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہوگا اور منظم ہو کے ان کو روکنا ہوگا، ورنہ ہماری پوری قوم کی جو نسلیں ہیں ان کی زندگی تاریکی میں گزرے گی۔
نیشنل پارٹی کے سربراہ نے جہاں مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کی بات کی، وہاں انہوں نے سخت گیر موقف رکھنے والے قوم پرست جماعتوں کے بعض باتوں سے اتفاق بھی نہیں کیا۔
آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی 1901 میں بلوچستان آتا ہے اور آج پتہ نہیں 100 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی نہیں، آپ اس سرزمین میں آپ کا کوئی حق؟ نیشنل پارٹی سمجھتا ہے کہ یہ زمین ہم سب کا ہے، بلوچوں کا ہے، پشتونوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، پنجابیوں کا ہے۔
جہاں میر حاصل خان بزنجو نے مذہبی انتہا پسندی کے رجحان میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا، وہاں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں داعش اور داعش زندہ باد کی وال چاکنگ بھی ہوئی ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں ایک پریس بریفنگ کے دوران بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان میں داعش کی وجود سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے جو وال چاکنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اس شدت پسندی کے موضوع پر رکتے ہیں مگر علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے، بلوچستان سے ہم عراق کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے عراق کے مشرقی صوبے شمال مغربی صوبے انبار میں ایک قبیلے کے 50 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق البونمر قبیلے کے مردوں اور عورتوں کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی مخالفت کرنے کی پاداش میں قطار میں کھڑا کیا گیا اور گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان ہلاک ہونے والوں میں خواتین بھی شامل تھیں۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے۔
اس قبیلے کے متعدد افراد کی لاشیں ایک اجتماعی قبر سے اس ہفتے کے اوائل میں برامد ہوئی تھیں۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو عراق اور شام کے ایک وسیع علاقے پر اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہیں۔ دریسنا فرانسیسی خبر رساں ادارے نے سیرین آبزرویٹری گروپ کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ شام کی سرحد کے قریب کوبانی کے شہر میں گزشتہ 3 دن کی لڑائی میں داعش کے 100 سے زیادہ جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ جمعے کے روز کرد پیشمرگا کے 150 کے قریب ہتھیار بند لوگوں نے ترکی کی سرحد عبور کر کے کوبانی میں داعش کے جنگجوؤں سے گزشتہ 6 ماہ سے نبرد آزما شامی کردوں میں شامل ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری گروپ کا کہنا ہے کہ کوبانی میں لڑائی میں اب تک 950 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں سے نصف داعش کے جنگجو تھے۔ ایک مقامی سرکاری اہلکار نے امریکی خبر رساں ادارے اے پی کو بتایا کہ سنی قبائلیوں اور ان کی خواتین کو جمعے کو راس الما کے گاؤں میں ہلاک کیا گیا۔ البونمر قبیلے کے لوگوں نے داعش کے جنگجوؤں کے خلاف شیعہ اکثریتی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ مقامی قبائل کی وفاداریاں حاصل کرنے کے کوششیں جاری ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ داعش لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس طرح کا قتل عام کر رہی ہے۔ ایک اور مقامی اہلکار صبا خروت نے کہا، انبار کے صوبے میں رونما ہونے والا واقعہ انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ داعش کے خلاف برسر پیکار سنی قبائل کی مدد کریں۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا کہ سنی قبائل کا قتل عام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم کتنی خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر رواں صدی کے آخر تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو ختم نہ کیا گیا تو اس سے کرے ارض کے موسم کو شدید اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی ماہرین پر مشتمل پینل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے بجلی کی پیداوار کے لیے ایسے ذرائع استعمال کیے جائیں جن سے کاربن گیس خارج نہ ہو۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سارا حسن کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے ماحولیات کے ماہرین پر مشتمل پینل نے 40 صفحات پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کی اہم وجہ انسان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ رپورٹ میں حکومتوں کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کریں یا پھر ان سے ہونے والے ناقابل تلافی ماحولیاتی نقصانات کا سامنا کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس رپورٹ کو اب تک کی سب سے مضبوط اور جامع رپورٹ کہا ہے۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے رپورٹ کے اہم نکات بیان کیے۔
ون ہیومن انفلوئنس آن دی کلائمیٹ سسٹم از کلیئر۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماحولیات پر انسانی طور طریقوں کے اثرات نہ صرف واضح ہیں بلکہ بڑھ بھی رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پر فیصلہ کن انداز میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تیسرا، ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں جن سے ماحولیاتی تبدیلیوں کو محدود کرتے ہوئے بہتر مستقبل کی بنیاد ڈالی جائے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریاں ناکافی ہیں، خاص کر کے غریب ممالک جو کہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اگرچہ ماحولیات کو نقصان پہنچانے میں ان کا کردار بہت کم ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں صدی کے آخر تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، اور اس صدی کے وسط یعنی 2050 تک ایسے ذرائع سے بجلی پیدا کی جائے جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج نہ ہو۔ رپورٹ کے مطابق اگر عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 سینٹی گریڈ تک محدود کرنا ہے تو زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنا ہوگا۔ بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے کے بجائے دیگر ذرائع بروئے کار لانا ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے جائزے کے لیے بننے والے بین الحکومتی پینل کے سربراہ ڈاکٹر راجندر پچیوری کا کہنا ہے کہ ماحولیات کو پہنچنے والے نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔
موسمیاتی تبدیلی میں انسانی عمل دخل بہت واضح ہے۔ جتنا ہم اپنے ماحول کو نقصان پہنچائیں گے اتنا ہی ماحولیات کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جن کا سیکرٹری جنرل نے بھی ذکر کیا، جس کے ذریعے ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کو محدود کر سکیں اور زیادہ پائیدار اور مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں۔
ڈاکٹر پیٹر گلک جو ایک ماحولیاتی سائنسدان ہیں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ماحول کو انسانوں سے ہونے والے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔
اگر کوئی اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں میں انسانوں کا عمل دخل ہے تو وہ سائنس پر توجہ نہیں دے رہا۔ کئی ایسے مشکل سیاسی مسائل ہیں جن پر فیصلہ کرنا ضروری ہے، لیکن اب یہ مسئلہ صرف سائنس کا نہیں ہے۔ سائنسی بنیادوں پر اس بات کے قوی ثبوت موجود ہیں کہ ماحول بدل رہا ہے اور اس کی وجہ بذات خود انسان ہے۔ اگر ہم نے فوری اقدامات نہیں کیے تو اس کے اثرات بہت شدید ہوں گے، جس کی قیمت کرائے ارض اور انسانوں کو ادا کرنی پڑے گی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2100 تک ایسے ایندھن جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن زیادہ ہوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ 2050 تک متبادل ذرائع سے توانائی کا حصول 30% سے بڑھا کر 80% تک لایا جائے۔ بین الاقوامی حکومتیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک نئے عالمی معاہدے پر بات چیت کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ یہ معاہدہ 2015 کے اختتام تک طے پا جائے گا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی سارا حسن۔ اور پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع لاہور شہر کو امرتسر سے ملانے والی چوکی کے قریب ایک طاقتور دھماکے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 70 سے زائد زخمی ہیں۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی بتائے جا رہے ہیں، ہلاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین بتائے جا رہے ہیں، رینجرز کے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، اور پنجاب پولیس کے سربراہ اور پاکستان رینجرز کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ کے انہوں نے خود بھی کچھ معلومات جمع کی ہیں. ہمیں پروگرام کے آغاز میں یہ ساری تفصیلات، اس خبر کی تفصیلات جو تھی وہ بتائی تھی احمد ولید نے، جو لاہور کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے بیورو چیف ہیں. احمد ولید اس وقت پھر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. احمد ولید، اب تک کیا تصدیق ہو سکی ہے اعداد و شمار کے بارے میں کہ ہلاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین کتنی؟ کیونکہ اس تقریب کو، جس تقریب سے یہ لوگ باہر نکل رہے تھے، پرچم کی سرنگو کرنے کی تقریب، اس میں اکثر بچے اور خواتین بھی بہت شوق سے جاتی ہیں.
جی بالکل، خواتین اور بچوں میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے اس تقریب کو دیکھنے کے لیے. پرچم جو اتارا جاتا ہے، تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں 10 خواتین اور 7 بچوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس میں ڈی جی رینجرز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ 48 لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں مر چکے ہیں، اور مختلف ہسپتالوں میں زخمی جو لائے جا رہے ہیں وہ ان کی تعداد 100 ہو چکی ہے. کیونکہ ابھی تک، کیونکہ شام کو جب یہ پریڈ ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایمبولینسز کی تعداد وہاں کم تھی. پورے شہر سے ایمبولینسز وہاں لائی گئیں اور وہاں سے پھر مختلف ہسپتالوں میں ان کو منتقل کیا گیا.
تو احمد ولید، یہ جو منظر ہے، کیونکہ میں نے خود بھی یہ منظر دیکھا وہاں پہ پرچم کے سرنگو ہونے والا، اس کے بعد بہت لوگ نعرے اور جوش اور ولولے کے لگاتے ہیں، بھارت کی جانب اپنی وہ قومی نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کی جانب سے پاکستان زندہ باد، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ایک دم سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، اس کو پورے شہر کا کیا رد عمل ہے اس پہ اس وقت؟
جی، شہر لاہور میں یہ کافی عرصے بعد اتنا بڑے لیول کا دھماکہ ہوا ہے. پچھلے سال لاہور کے انارکلی میں کچھ دھماکے ایک دو ہوئے تھے جس کے نتیجے میں کچھ ڈیتھس بھی ہوئی تھیں، لیکن کافی عرصے بعد لاہور میں اس طرح کا بڑا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے کافی سال پہلے تک ہوتے رہے واقعات لاہور کے مختلف مارکیٹس میں، مختلف جگہوں پہ، لیکن یہ واقعہ بارڈر پہ خاص طور پہ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. لیکن لاہور میں لوگوں کا ریئیکشن یہ ہے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود خودکش حملہ آور وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اور لاہور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے اور عورتیں، یہ مارنا بڑا ظلم ہوا ان بچوں کے ساتھ جو کہ ایسی ایک تقریب دیکھنے جاتے ہیں جہاں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے. ہر روز یہ تقریب ہوتی.
ٹھیک ہے احمد ولی، تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. اور اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا، جو کہ وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم ہے اور آپ انہی کی زبانی سنتے ہیں.
آج میں آپ کو اپنے محلے کے چند مصلحین و مفکرین سے ملواتا ہوں. ان میں سے ہر ایک بلا شبہ ملک و سماج کا خیر خواہ ہے. یہ ہیں رفیق ہیئر ڈریسر صاحب. ان کا فلسفہ نجات بہت سادہ ہے، یعنی اس ملک کو ایک خمینی کی ضرورت ہے جو تمام کرپٹ افسروں، ڈھیلے جرنلوں، ڈاکو سیاستدانوں اور حمید کانسٹیبل کو گولی مار دے جو پچھلے 5 برس سے رفیق نائی کے سالے کے مکان پہ قابض ہے. حمید کانسٹیبل ایس پی صاحب کی آنکھ کا تارا ہے، اور ایس پی صاحب کی جونیئر جج صاحب سے دعا سلام ہے، اور جونیئر جج کے پاس رفیق نائی کے سالے کی فائل پچھلے 4 برس سے پڑی ہے. اور ان سے ملیے عزیز ڈرائی کلینر، خود بھی 5 وقتہ نمازی ہیں اور سال میں 2-3 بار دکان بیٹے کے حوالے کر کے تبلیغ پر بھی جاتے ہیں. ان کا فلسفہ نجات یہ ہے کہ جب تک آدمی خود کو حرص و طمع، جھوٹ اور رزق حرام سے پاک نہیں کرے گا اور بہو بیٹیوں کی شرم نہیں کرے گا، تب تک خدا بھی ان حریصوں، جھوٹوں، حرام خوروں اور بےغیرتوں کی نہیں سنے گا، بھلے آپ کتنے ہی دھرنے دے لیں. محلے کے چند بزرگ کہتے ہیں کہ عزیز دھوبی کی جوانی میں اتنی دہشت تھی کہ ایس ایچ او بھی اچھو پائی جان کہتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو جاتا تھا. ایک دن اچھو آپ سے آپ ہی تائب ہو کے عزیز ڈرائی کلینر ہو گیا. ابھی پچھلے سال ہی قتل کے 5ویں اور آخری مقدمے سے بری ہوا ہے. طالب قصائی کسی زمانے میں بھٹو صاحب کا جیالا تھا. ویسے تو دھیمے مزاج کا آدمی ہے، پر جب وہ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں چھری پھنسا کے آرمی بینڈ ماسٹر کی اسٹک کی طرح تیزی سے گھماتا ہے تو سب اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. طالب قصائی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قوم خود کو بھیڑ بکری سمجھنے لگی ہے، اور بھیڑ بکریوں میں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی انہیں ہکال سکتا ہے، اور سب چھری تلے آنے تک میں بھیں بھیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں. ہماری کھال، سری، پائے، اوجڑی، آنتیں، چھیچڑے، بال سب بک جاتے ہیں. جب تک زندہ ہیں بس چارہ ہی ملے گا. جس دن ان بھیڑ بکریوں نے اپنے سینگ پہچان لیے، میرے جیسے قصائی کی دکان بند ہو جاوے گی. اور یہ ہیں حضرت مولانا فیض عالم. جب محلے کی مسجد کمیٹی نے انہیں خادم سے مؤذن اور مؤذن سے پیش امام کے منصب پہ فائز کیا تب سے ان کے افکار بھی ہویدہ ہونے لگے۔ مولانا کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک تمام مسلمان یعنی سنی اپنے فروعی اختلافات بالائے طاق رکھ کے ایک رہنما یعنی مولانا فضل الرحمان اور ایک نظریہ یعنی دیوبند نہیں اپنائیں گے، تب تک پاکستان اسی طرح اغیار کے پروردہ سازشیوں یعنی بلدیہ کے کلرک کلب عباس جعفری اور اسکول ماسٹر مرزا تاج احمد وغیرہ، امریکی ایجنٹوں یعنی محلے کا خاکروب نذیر مسیح اور بھارتی فتنہ پردازوں کے نرے میں رہے گا، یعنی کنہیا لال کلاتھ مرچنٹ جو مولانا کو برسوں سے لٹھا ادھار دے رہا ہے اور کبھی کبھی دبا دبا تقاضا بھی کر دیتا ہے۔ بیشتر قومی رہنماؤں کی طرح میرے محلے کے یہ مفکر و مسلح بھی کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں اور نہ ہی کسی شے کے بارے میں بہت زیادہ جاننا یا سرکھپانا چاہتے ہیں، مگر سب کے سب صاحب نظریہ ہیں۔ جن پہ قسمت مہربان ہوئی وہ کسی سیاسی جماعت کے قائدین ہو گئے یا پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے، فوجی اور سول افسر بن گئے یا میڈیا میں چلے گئے۔ جو قسمت کے ہٹے رہ گئے وہ رفیق ہیئر ڈریسر، عزیز دھوبی، طالب قصائی اور مولانا فیض عالم ہی رہ گئے۔ بس اتنی سی بات ہے۔
بسد اللہ خان پیش کر رہے تھے بات سے بات، اور اب آپ کا اب وقت ہوا ہے پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے کوہاٹ سے حسین محمود صاحب کا۔
جی ہاں، یہ تو ہمارے ایک مستقل سامع ہیں اور اپنے خیالات سے ہمیں تفصیل آگاہ رکھتے ہیں۔
آج کے خط میں وہ لکھتے ہیں، ہم بی بی سی کے وفادار ہیں لیکن وفاداری بشرطے استواری اصل ایما ہے۔ جب تک بی بی سی سچی اور بے لاکھ خبریں نشر کرنے کی روایت پر گامزن رہے گا ہم اس کے وفادار ہی رہیں گے، البتہ اختلاف رائے کا حق اپنی جگہ ہے۔ مثلا مجھے ذاتی طور پر اس بات سے اختلاف ہے کہ آپ ہر برس عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ہی شاعر کا ایک ہی قطع دہراتے رہتے ہیں، آخر دنیا میں اور شاعر بھی تو ہیں اور انہوں نے بھی قطعے لکھے ہیں۔ اور عارف، اس کے بعد مکتوب نگار نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں۔
جی ہاں، سرکاری ہسپتالوں کی ابتر صورتحال پر انہوں نے مرزا محمود سرحدی کا یہ قطع ارسال کیا ہے، کیا بتاؤں دوستو کیا ہے ہمارا ہسپتال، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے، حادثات اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر، اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے ہے۔
بی بی سی اردو سروس کے ماضی پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے حسین محمود صاحب کہتے ہیں، رضا علی آبدی، یاور عباس، راجہ ذوالفقار، محمد حنیف، زبیر احمد، علی احمد خان اور شاہد ملک نے جس پودے کی آبیاری کی، اور وسعت اللہ خان، سہیل حلیم، شکیل اختر اور عامر احمد خان نے جسے پروان چڑھایا، اسے قحط و رجال کے رحم و کرم پر نہیں جوڑنا چاہیے اور اسی معیار کے نئے لوگوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔
آپ کے ایک ایک لفظ سے بی بی سی اردو سروس کے لیے آپ کی محبت اور سروس کی بہتری کے لیے آپ کی خواہش اور کاوش کی مہک آتی ہے محمود صاحب، لیکن زمانہ بدل رہا ہے، نشریات کی دنیا میں بھی انقلاب برپا ہے، نئے سامعین نئی طرز کی نشریات کا تقاضا کرتے ہیں اور ہم اپنے بنیادی نشریاتی اصول و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے سامعین کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جیسے مخلص سامعین کی بے لاگ رائے ہمارے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار ثابت ہوتی ہے، براہ کرم آئندہ بھی اپنے خیالات سے آگاہ رکھیے۔
یہ اگلا خط ہے چوبرجی لاہور سے، رائے ظہور حسین لکھتے ہیں، 1988 میں ملتان کے ایک نواحی قصبے میں چھٹی جماعت کے ایک طالب علم کو جب 635 روپے کی خطیر رقم وظیفے میں ملی تو اس نے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو خریدا اور بی بی سی کی اردو نشریات سننی شروع کر دیں۔ آج بھی صبح شیف کرتے ہوئے اور پھر ناشتے کے دوران جہاں نما سننے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ خبر مجھ پر بجلی بن کے گری کہ جہاں نما کا سلسلہ بند کیا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جہاں نما سے میری برسوں پرانی دوستی کو قصہ پارینہ بننے سے روکیے۔ اس سلسلے میں اپنا تن من دھن قربان کرتے ہوئے میں ہر طرح کی رضا کرانہ خدمت کے لیے تیار ہوں۔
سامعین کی یہی بے پناہ محبت اور انتہا درجے کا خلوص ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ ظہور حسین صاحب، آپ کے جذبات اس نشریے کے ذریعے لندن میں موجود حکام بالا تک پہنچ رہے ہیں۔
سمن آباد سے محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، میرے کئی خط آپ گول کر گئے، شاید اس لیے کہ میں نے آپ سے کچھ مشکل سوالات پوچھ لیے تھے۔ میں آج بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مہربانی سے جواب ضرور دیجیے۔
اچھا، تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں عباسی صاحب؟
وہ لکھتے ہیں، البانیہ کہنے کو تو یورپ میں واقع ہے لیکن یہ ایک انتہائی غریب ملک ہے، سنا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے لیکن انہیں مذہبی آزادی نہیں ہے۔
دیکھیے البانیا کا چھوٹا سا ملک جنوبی یورپ میں ہے. کسی زمانے میں یہ رومن امپائر کا حصہ تھا, پھر سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین آ گیا. دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پہ اٹلی اور جرمنی کا قبضہ رہا, لیکن روسی فوج نے اسے نازیوں سے آزاد کرایا دوسری جنگ عظیم کے آخر میں, اور یہاں سوشلزم نافذ کر دی. البتہ 1991 میں سوشلزم کا بھی خاتمہ ہوا اور البانیا کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا. شمالی یورپ کے مقابلے میں یہ درست ہے کہ البانیا ایک غریب ملک ہے, لیکن یہاں سیاحت کا بزنس بہت عروج پر ہے, اور اس وقت البانیا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے.
اور عباسی صاحب کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ البانیا کی 58% آبادی مسلمان ہے, جبکہ عیسائیوں کی تعداد 17% ہے. آئین کی روح سے البانیا میں مکمل مذہبی آزادی ہے, اور ریاست مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی.
اور سامعین, یہی تھا آج کا سوال.
مٹھی تھر سے گنیش بالانی صاحب نے ملک کی سیاسی, معاشی اور معاشرتی ابتری پر تفصیلی اظہار خیال کے بعد لکھا ہے کہ کاروباری لوگ سارا سال ناجائز منافع کمانے اور عوام کا خون چوسنے کے بعد کسی مزار پر ایک دیگ چاول کا نذرانہ پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ دھل گئے ہیں. ضلع انتظامیہ سے لے کر صوبائی اور قومی سطح تک سیاسی مداخلت کی بنیاد پر سفارشی لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں. جب تک ان کی جگہ پڑھے لکھے, لائق اور ایماندار ٹیکنوکریٹس بھرتی نہیں کیے جائیں گے, ملک تباہی کے گڑھے میں گرتا رہے گا.
کچھ ایسا ہی شکوا ہمارے سامنے محمد اسلم آرزو نے بھی کیا ہے, جو لکھتے ہیں, ملکی حالات دیکھ کر بہت پریشانی ہوتی ہے. بھارت کے ساتھ سرحدی گولہ باری, ایران کی سرحد پہ کشیدگی, شمالی علاقوں میں ڈرون حملے, اور خود اندرون ملک پولیس کی دادا گیری, سرکاری دفتروں میں رشوت خوری اور اہلکاروں کی سینہ زوری نے پریشان کر رکھا ہے. بہت سے رسہ گیر ہمارے صوبائی اور مرکزی لیڈر بن گئے ہیں. یہ لوگ ہمیں کیا انصاف دیں گے؟ عمران خان اور قادری نے اور کچھ کیا یا نہ کیا, لیکن عوام کو ان کے حقوق ضرور یاد دلا دیے. ہمارے مستقل سامنے لاکھوں موسی پورٹوں نے بھی اسی انداز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کا تعلیمی نظام تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے, اور اس کی ذمہ داری جتنی محکمہ تعلیم پر ہے اتنی ہی والدین پر بھی ہے, جو بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے بعد برسوں تک اس کی خبر نہیں لیتے.
لودھرا سے ناصر محمود عمران لکھتے ہیں, آپ نے صدر سکندری کے بارے میں جو معلومات فراہم کی وہ سائنسی طور پر درست ہوں گی, لیکن ایک مذہبی معاملہ بھی ہے, اور اس سلسلے میں آپ کو مولانا مودودی کی لکھی ہوئی سورہ کہف کی تفسیر ضرور پڑھ لینی چاہیے.
تربت مکران سے زاہد حسین دشتی نے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں لکھا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی طاقت تو حاصل کر لی, لیکن پولیو, ڈینگی اور کانگو کے وائرس پہ قابو نہ پا سکا, اور ابھی تو ایبولا وائرس بھی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, اس کو کس ایٹم بم سے ہلاک کریں گے؟
آج کی ڈاک سے ہمیں پنڈی والا ضلع سرگودا کے حاجی عبدالسلام اور ٹانڈا مانسہرا کے ریٹائرڈ ٹیچر محمد شریف کے خطوط بھی موصول ہوئے. سامعین, آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
آپ کے خطوط اور ان کے جواب پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا پیش کر رہے تھے عارف وقار. آج کے سیربین کی اہم خبر تھی لاہور میں دھماکہ. پاکستان کے شہر لاہور کو بھارت سے ملانے والی سرحدی چوکی واہگہ میں ایک طاقتور خودکش حملے میں کم از کم 49 افراد ہلاک اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 7 خواتین اور 10 بچے بھی شامل ہیں, جو واہگہ چوکی پر پاکستانی پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت کے بعد باہر آ رہے تھے. اس خبر کی تفصیل مزید پڑھنے کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو bbc.com موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شرائڈر, اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی عامر صدیق نے. ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, خدا حافظ. مگر حسب معمول پروگرام کے آخر میں خبروں کا خلاصہ جو آج پیش کر رہے ہیں محمد عبداللہ فاروقی.
پاکستان کے سرحدی شہر لاہور میں واہگا چوکی کے قریب خود کش حملہ ہوا ہے جس میں وزیر داخلہ پنجاب کے مطابق اب تک 55 افراد ہلاک اور 46 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آج دنیا بھر میں پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے تحت صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے اور ان میں ملوث افراد کو سزائیں دلوانے کا دن منایا گیا۔ ماحولیات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کو خطرناک ماحولیاتی تبدیلی سے بچنا ہے تو اسے حیاتیاتی ایندھن کے لامحدود استعمال کو روکنا ہوگا۔ برکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو میں مظاہرین فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف مظاہروں کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اور انٹرنیشنل کیمپین گروپ افریقہ گورننس انیشیٹو کا کہنا ہے کہ مضافات میں ایبولا کا وائرس 2 ماہ پہلے کے مقابلے میں 9 گنا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔